بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجمع محمد وعلى آله. اذان محترم معاشرے کی پانچویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج 6 محرم ہے. اس بنا پر ہم نے جو اپنا موضوع قرار دیا ان مجالس کے لیے وہ شناخت عاشورہ، کہ ایک عزادار امام حسین کی کربلا اور عاشورے کو پہچانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے. کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کی، ان کے فعل کی، ان کے قول کی، ان کے خطبات کی کم حق و معرفت حاصل کی جائے. اس بنا پر عاشورہ جو تاریخ اسلام کا، مکتب تشیع کا ایک بہت ہی روشن اور منور باب ہے، اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، آنے والے ائمہ نے، امام حسین کے بعد جتنے بھی ائمہ گزرے، انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی کہ اس عزاداری کو باقی رکھا جائے، کیونکہ اس عزاداری کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب اور ظہور اور قیام سے ہے. اور جہاں حضرت حجت علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، وہیں پر امام زمانہ کے قیام و ظہور کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے خون حسین علیہ السلام کا انتقام. اور اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ حضرت کس طریقے سے خون حسین کا انتقام لیں گے. آیا وہ افراد جنہوں نے ظلم و ستم کیا، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا 61 ہجری کے یزیدی فوج کے فعل پر راضی رہنے والے اس دور میں جو لوگ موجود ہوں گے، یعنی 61 ہجری میں یہ ظلم ہوا اور مثلاً عرض کروں 2050 میں امام کا مثلاً عرض کر رہا ہوں ظہور ہوتا ہے، تو اس 2050 میں جو لوگ فعل یزید اور فوج یزید کے اس ظلم و ستم سے راضی اور خوش ہیں، کیا ان سے انتقام لیا جائے گا؟ یہ پوری ایک بحث ہے اور اس میں علماء نے کافی گفتگو کی ہے. میں فی الحال یہ چونکہ موضوع نہیں ہے میرا، اور گزشتہ سال اس موضوع پر خون امام حسین کے انتقام کی تیاری کے عنوان سے 5 مجلسیں میں 4 دماسمین میں پڑھ چکا ہوں، وہ انٹرنیٹ بھی موجود ہیں، جو صاحبان ذوق و شغف ہیں وہ سرچ کر کے اس کو سن سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی اس طریقے سے گفتگو نہیں کی گئی تاریخی حوالے سے، بلکہ کسی اور جہت سے گفتگو کی گئی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ خون امام حسین کا انتقام. عین الطالب بدب المقتول بکربلا، واضح ترین بارز ترین جو اس کی سند ہیں، ثبوت ہیں، وہ دعائے ندبہ ہے کہ کہاں ہیں وہ ہستی کہ جو آ کر خون حسین کا اور انبیاء کے خون اور انبیاء پر ہونے والے ظلم و ستم کا انتقام لے گی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو کل گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دست اول کے منابع سے، یا فرسٹ ہینڈ منابع اور سورسز سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے پہلی شخصیت خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے. اور پھر کچھ ارشادات جو ہے وہ آپ کے سامنے امام کی پیش کی، اور کچھ انشاءاللہ بقیہ آج کی اور 2 مجالس جو رہ گئی ہیں اس میں پیش کریں گے. کہ امام فرما رہے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف، میرے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انما خرجت لطلب الاصلاح، طلب پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، اصلاح پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے. لطلب الاصلاح فی امت جد، یعنی جو کچھ بھی ہے امت جد کے لیے اصلاح کرنی ہے اور طلب کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اور اس اصلاح کو اب امام حسین علیہ السلام اس کے میتھڈز کو بیان کر رہے ہیں، اس کی روش اور اس کی راہ کیا ہوگی. اريد، پہلا 4 حصے بیان کیے امام نے اپنے اس قول میں، کہ چار میتھڈس ہیں میرے، یہ چار روشیں ہیں جن کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ اصلاح امت کا کام کروں. اورید ان آمر بالمعروف، میں نیکیوں کا حکم دوں، ایک. دو، وہ انہا ان المنکر، نہیں کروں یعنی منع کروں برے کاموں کی ادائیگی سے. تین، وہ اسیر و بصیرت جدی، اپنے جد نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کروں. وہ ابھی، اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں. اب اس میں بہت گنجائش ہے عزیزان گرامی، اور الحمدللہ ہمارے ایک فاضل خطیب جناب مولانا مبشر صاحب انچولی میں قیام حسینی اور سنت نبوی کے عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں. اگر جس کو جہاں موقع ملے جس طریقے سے بھی وہ سنیں، واقعا یعنی ایسی مجالس ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں علماء اور یوں کہوں کہ مقصد حسینی کو سمجھنے والے علماء بیان کریں، وہ ان مجالس میں ضرور جائیں تاکہ آپ کی جو نظریات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، ان کو جلا مل سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. وہ سیرت و بصیرت، تیسرا کیا ہے؟ جد، اور اپنے اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں. کل گفتگو تھی، امام حسین کہہ رہے میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں. یہ نیکی کا حکم بہت ہی جزی سطح کا نہیں ہے. کسی عورت سے کہیں تم پردہ کر لو، کسی سے کہیں تم صحیح تولو، کسی سے کہیں کہ تم ناپ تول کا جو نظام ہے وہ صحیح کر لو، نہیں. گفتگو اس سے بڑھ کر ہے. وہ انہا عن المنکر، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے روکنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی بہت ہی معمولی نوعیت کا نہیں ہے. اور امام حسین کی جو روش ہے یہ کربلا میں نہیں ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، حسین ابن علی، خطبات فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی مدینہ تا کربلا. واقعا ایک تحقیقی کتاب ہے جو مختلف مستند کتابوں سے اس کو جمع کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا. اس کو پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ ایسے شناخت سے عاشورہ کیا ہے امام کے خطبات کے روشن میں. دوسری ایک کتاب ہے امام حسین دلربائے قلوب، آیت اللہ خامنہ کی تقاریر کا مجموعہ ہے جس کا حقیر نے ترجمہ کیا تھا آج سے کوئی شاید تقریباً اگر اشتباہ نہ کروں کوئی 10 سال پہلے تقریباً، جی ہاں 2007 میں اس کا ترجمہ ہوا تھا پہلی مرتبہ. اس کو بھی پڑھیں. اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس جدید دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو علماء جہاں دیدہ ہیں اور دنیا پہ نظر رکھیں، دیکھیں کس طرح امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر یہ تو خود وہ کتاب ہے جو خود امام حسین علیہ السلام کے مکتوبات، ارشادات و خطبات پہ مبنی ہے. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ خود امام کی نگاہ میں کربلا کا کیا مقصد ہے. ایک اور کتاب عربی کی ہے، وہ ترجمہ نہیں ہوئی ہے، لیکن امام کا وہاں خطبہ نقل کیا گیا ہے جو دور معاویہ میں ہے. جب منیٰ میں امام حسین تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کا ایک خطبہ موجود ہے، اور خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے کھول کر علماء کے وظائف کو، یعنی یوں کہوں کہ علماء میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ امام کا. امام کے وظائف کو، علماء کو، خواص کو. خواص کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، معاشرے کی سمت کا تعین کرتے ہیں. اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، یہ تابع تابعین تھے. ان سب کو 200 سے زیادہ مختلف تاریخیں اس میں تعداد لکھی، 200 سے زیادہ یہ تعداد موجود تھی جہاں امام حسین نے خطبہ دیا ہے. یعنی وہ خطبہ پڑھنے کے قابل، کھلے الفاظ میں امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ کی مذمت کی ہے، ان اشخاص کی، ان خواص کی، ان خاص الخاص افراد کی کہ جو ذمہ داری رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے. اور پھر کہا کہ اللہ کی لعنت ہے تم پر، اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل میں احبار پر لعنت کی ہے. سوا سنائی اللہ نے ان کی بدترین مثال پیش کی ہیں، اور امام نے یہ کہا کہ اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے اور اپنے وظائف کو ادا نہیں کرتے تھے. یعنی معاویہ کے دور میں، تو اس کی وفات سے 2 سال قبل امام کا لب و لہجہ انقلابی ہو چکا تھا. ایسا نہیں کہ امام حسین نعوذ باللہ اس سے پہلے انقلابی نہیں تھے، نہیں. یعنی جو ہم بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کے لہجے میں، امام کے خطبات میں کہ انقلابی پن نظر آ رہا ہے، یہ شروع سے انقلابی پن ہے. اس کا ظہور کب ہوا ہے؟ توجہ رکھیے گا، خود ہی ایک بحث ہے، اور شہید متعین نے بحث کی ہے اور دوسرے علماء نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور خود آیت اللہ خامنے نے اسی کتاب امام حسین دلربا قلوب میں بحث کی ہے کہ امام حسین نے جو کام کیا وہی کام اگر امام علی نقی ہوتے تو وہی کام کرتے، امام صادق ہوتے تو وہی کام کرتے، یعنی اگر آئمہ کی ترتیب کو مثلا خدا آگے پیچھے کر دیتا، مثلا اگر مقدر یہ ہوتا کہ اگر تیسرے امام کی جگہ چھٹے امام ہوتے مثلا تو وہ بھی وہی کام کرتے، یا خود مثلا امام علی ہوتے مثلا عرض کر رہا ہوں تو وہ بھی وہی کام کرتے جو امام حسین کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذمہ داری کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. چنانچہ امام حسین علیہ السلام شروع سے انقلابی ہیں، ظہور کا موقع نہیں مل رہا تھا. امام حسین نے جو قیام کیا یہ قیام واجب تھا، لیکن کیوں رسول اللہ نے نہیں کیا، کیوں امام علی نے نہیں کیا، کیوں امام حسن نے نہیں کیا، کیوں امام صادق نے نہیں کیا، کیوں امام چاروں نے نہیں کیا؟ وجہ یہ کہ حالات پیش نہیں آئے تھے، زمینہ ہموار نہیں ہوا تھا، مقدمات فراہم نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں توجہ رکھیے گا حالات میسر آ گئے تھے، اس لیے امام حسن کھل کے سامنے آئے اور ان کا انقلابی چہرہ اور انقلابی رشادہ تو خود بات سامنے، ویلا امام حسین بھی انقلابی تھے، امام حسن بھی انقلابی تھے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ مثلا امام حسین کسی خوف کا شکار ہو گئے ہوں. جو شجاعت امام حسین میں بائی نہیں، وہ شجاعت امام حسن میں ہے، لیکن اس کو ظہور کا موقع نہیں ملا. امام حسن کے افعال کا ظہور جو ہے اس زمانے کی تابع سیاست کے تحت ہوا، اور اس زمانے کے جو اصلی تقاضے تھے اس کے مطابق امام حسن نے حکمت عملی اختیار کی. اسی طرح امام حسن نے اپنے زمانے کے لحاظ سے، امام چاروں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے، الغرض کہ ہر امام نے یہ جد و جہد کی ہے اور دین کی تبلیغ کی ہے اور اس کی دین کی حقیقت کو آشکار کیا. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. تو خصوصاً یہ آیت اللہ خامنہ کی جو کتاب ہے امام حسین دلربا قلوب، اس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے اور امام حسین کی زندگی کے تین پہلوؤں پر مفصل انداز سے گفتگو کی گئی ہے. امام حسین نے وہاں پر بھی اپنی تحریک کے خد و خال کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر ایک اور قول نقل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے انہا عن المنکر اريد ان امر بالمعروف امر بالمعروف ونهي عن المنكر کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کو حکم دو برائی سے، یہ جزئی سطح کا نہیں ہے. مثلا امام علی طواف کر رہے، ایک شخص جو نامحرم کو دیکھتا ہے مولا علی جاتے ہیں اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں، یہ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ جزئی صلاح ہے. یا مثلا امام حسین مدینے میں ہیں تو وہ کہیں جزئی اصلاح کسی کے کردار کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی زمانۂ رسالت مآب میں غلط وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جزی اصلاح ہر دور میں رہی ہے. لیکن امام حسین کربلا کی طرف جب آ رہے ہیں اور جب حالات میسر آ گئے کہ اب امام حسین کو قیام کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، آواز حق بلند کرنی چاہیے، امام حسین حضرت علی کے زمانے میں بھی ہیں، امام حسین امام حسن کے زمانے میں بھی ہیں، لیکن بہلال چونکہ امام کا درجہ بظاہر اس طریقے سے نہیں ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ساقط ہے. امام علی امام ہیں، اس کے تابع ہیں، امام حسن امام ہیں، اس کے تابع ہیں. جب آپ کو مثلا 40 ہجری کے بعد امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کو موقع ملا تو پھر آپ نے کھل کر باغ دوڑ سنبھالی اور امامت کی حقیقتوں کا آشکار کیا، اور امامت نظام امامت کے جتنے تنازع جتنے حصے ہو سکتے تھے، جتنے پیرائے ہو سکتے تھے، جتنی جہتیں ہو سکتی ان سب کو واضح کیا. اب امام حسین علیہ السلام در حقیقت ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں. کل میں نے ایک مثال دی تھی، ایک طبیب ہے، ایک نوجوان جائے ایک ڈاکٹر کے پاس کہے جناب میرے شکم میں درد ہے، وہ اس کے دل کا معائنہ کرنے لگے. اس کو طبیب حاذق نہیں کہا جائے گا، طبیب ماہر نہیں کہا جائے گا. طبیب کون ہے کہ علامات کو دیکھ کر فوراً اسی جگہ پر ہاتھ رکھے کہ جو درد کا مرکز ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو طبیب اور حکیم ہوتے تھے، آپ کچھ بھی کہیں وہ نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے اور نفس کی حرکت دیکھ کر بہت ساری علامتیں بتا دیتے تھے. حاذق طبیب وہی ہوتا ہے جو اصل جگہ پر ہاتھ رکھے اور پھر مثلا اس کے علاج کے لیے کوشش کرے. امام حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ اب معاویہ مثلا مر چکا ہے اور اپنے انجام کو پہنچا اور یزید آ گیا ہے تو اب میں مثلا آسانی کے ساتھ کوئی ویلفیئر سینٹر چلاؤں، کوئی شادیاں کروں، بچوں کی، غریب بچوں کی قرآن سینٹر چلاؤں، رسول اللہ کے حرم کی جھاڑو دوں اور مجاوری اختیار کروں، وہیں جو ہے گدہ نشین ہو جاؤں معذرت کے ساتھ، جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے. کیا امام حسن یہ کر رہے تھے؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں. ہاں جزی اصلاح جو کر سکتے تھے کر رہے تھے، لیکن جب حالات کھل کے سامنے آئے، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ معاویہ کی وفات کے دور میں ہی امام نے در حقیقت اپنے بیانات کے ذریعے سے اپنے مقصد کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا. وہ تحفہ العقول میں خطبہ موجود ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ بھی مختلف کتابوں میں ہوا ہے. ایک اور روایت جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں امام کی، کہ بیضہ کے نام پر، بیضہ ایک منزل ہے، جب حر ابن یزید الرویحی کا لشکر آپ کے سامنے ہوا تو آپ نے اس طرح سے قبر لیا، اس کے بعد دشمن کے لشکر سے خطاب فرمایا. کس سے؟ حر سے. حر کا لشکر آیا ہے ابن زیاد کی طرف سے، عمر سعد کا لیٹر اس کے پاس ہے کہ حسین کو جانے نہیں دو، کوفی کی طرف جا رہے ہیں، حسین کو گرفتار کر لو اور اگر وہ بزد ہوں تو ان کا راستہ کسی انجان راستے کی، ان کا راستہ انجان راستے کی طرف موڑ دو، ایک نامعلوم مقام کی طرف لے جاؤ. اب وہاں پر امام حسین علیہ السلام، بحر الانوار جلد نمبر 44 میں علامہ مجلسی نے یہ ذکر کیا ہے. ایوہ الناس، اے لوگوں، اب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. وہ چھوٹی سطح کرے کہ دودھ والے سے کہیں پانی کم ملاؤ، یا کسی بچی سے کہیں چادر اوڑھ لو، یا کسی نمازی سے کہیں گے والا ظالین کا ضاد جو ہے 6 الف کے برابر کھینچو، نہیں. یہ ہے اصل میں امام کون ہے؟ جو نظام امامت کا محافظ ہے. توجہ رکھیے گا، نظام امامت کا محافظ ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجے محمد والے. اے لوگو، بے شک رسول اللہ نے فرمایا، من رعا سلطانا، جس نے کسی بھی سلطان کو دیکھا، کسی بھی حاکم کو دیکھا. اب اس کی صفات کیا ہیں؟ جا سلطانا جائرا، جو جائر ہو یعنی ظلم و ستم کرنے والا ہو. ایک، دو، مستحلا لحرام اللہ، حرام خدا کو حلال سمجھنے اور سمجھانے والا ہو، خود سمجھنے والا بھی ہو، لوگوں کو کہے کہ اپنے عمل سے حرام، مثلا یہ حرام ہے اس کو حلال جانو. مستحل لحرام اللہ، ناقصن لعہد اللہ، توجہ رکھیے گا، اللہ کے عہد و پیمان کو. ومن لم يحکم بما انزل اللہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم یعنی قرآن کے مطابق حکومت نہ کرے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم. قرآن نے مختلف تعبیروں سے اس کو یاد کیا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ نہ کہ صلی عہد اللہ، عہد الہی کو توڑنے والا ہے، قرآن کی سری مخالفت کرنے والا ہے. مخالف لسنت اللہ، رسول اللہ کی سنت کا مخالف. اب دیکھیں کس طرح معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں، اپنی وفات سے تقریباً 4-5 سال قبل، تقریباً جو فگر میرے ذہن میں آ رہی ہے، یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تھا. یعنی یہ جو مولانا مودودی نے لکھا ہے خلافت و ملوکیت، خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیل ہوئی؟ وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں تبدیل ہوئی کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا. خب مثلا اگر معاویہ حق پر ہوتے، مثلا عرض کر رہا ہوں، معاویہ ابن سفیان حق پر ہوتا تو وہ گزشتہ خلفاء کی، جو خلفاء راشدین ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کی سنت و سیرت کا احیاء کرتا. لیکن یہ خلافت ملوکیت میں پہلے سے تبدیل کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے. وہاں پر بھی خلیفہ اول جو ہیں مورثی خلافت کے حق میں نہیں تھے، خلیفہ دوم بھی مورثی خلافت کے حق میں نہیں تھے، خلیفہ سوم بھی مورثی خلافت کے حق میں. یہ تینوں خلفاء جو چنے گئے ہیں، یہ کمیٹی کے ذریعے سے چنے گئے ہیں، ان میں مورثی نہیں ہے کوئی بھی. لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا کام کیا؟ ایک بدعت رکھی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جو سگباز تھا، اور پھر اس کے کرتوت اور اس کی قبح افعال جو ہیں وہ امت کے سامنے آئے، جس کو دیکھنے کے لیے مختلف اصحاب مدینے سے آئے تھے. پھر مدینے جا کے انہوں نے جب یزید کے افعال اور کرتوتوں کی اور اس کے مثلا برے افعال کی جب تشریح کی، تو مدینے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور پھر مدینے میں چڑھائی کی گئی، مکے میں چڑھائی کی گئی، واقعہ حرہ جو مشہور ہے. تو یہ معاویہ بن سفیان نے اگر مثلا وہ سمجھتا کہ مثلا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کی سیرت برحق ہے، مثلا اگر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ خلیفہ مثلا پنجم ہے اور یزید کو بعد لوگ خلیفہ ششم بھی مانتے ہیں، تو انہوں نے بھی کم سے کم مورثی سیاست کی بنیاد نہیں رکھی، لیکن معاویہ بن سفیان نے مورثی سیاست کی بنیاد رکھی اور اپنی زندگی میں بیعت لی لوگوں سے کہ میرے بعد میرے بیٹے کی بیعت کرنا. تو کہہ رہے مخالف لسنت اللہ، سنت رسول کی مخالفت کرنے والا. یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، امام کہہ رہے ہیں رعایا میں، رعیت میں، لوگوں میں، عوام الناس میں گناہ اور ظلم کے ذریعے سے حکومت کرتا ہو. ثم لم یغیر بقول ولا فعل، اور کوئی شخص ایسا سلطان کو دیکھے، من رعا، جو دیکھے سلطان جائر کو، ایک جائر، ایک حرام خدا کو حلال جاننے والا، دو عہد الہی کو پامال کرنے والا، تین مخالفاً سنت رسول اللہ، چار یعمل فی عباد اللہ اپنی رعیت میں ظلم اور گناہ کے ذریعے سے کیا کرنے والا، عمل و حکومت کرنے والا ہو، پانچ اور چھ. اور یہ جو دیکھ رہا ہے کہ یہ سلطان ہے، امام کہہ رہے ہیں ثم لم یغیر بقول ولا فعل، اپنے قول سے اپنے فعل سے اس کے خلاف گفتگو نہ کرے، خاموش رہے، ڈر جائے کس بھی وجہ سے. یہ پانچ چھ صفات جو امام نے بیان کی، دیکھے اور خاموش رہے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ اس دیکھنے والے کو اس سلطان جائر کے ساتھ جہنم میں ایک ہی گڑھے میں ڈال دے. یہ ہے امر بالمعروف. یعنی امام جزئیات، جزئی سطح یا جزئیات میں جا کر امر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کیا ہے، جو اصل جڑ ہے، جو بنیاد ہے برائی کی، جو اساس ہے یزید ابن معاویہ کی ولی عہدی کا اعلان، اعلان دیکھیے، اعلان نہ ہوتا، نامزد نہ کیا جاتا، حاکم شام کے زمانے بیعت نہ لی جاتی تو یہ سب نہ ہوتا. یہ جو اعلان کیا گیا یہ فساد کی جڑ ہے. امام حسین علیہ السلام در حقیقت معاویہ ابن سفیان کے اس یعنی اقدام کی مذمت کر رہے ہیں. یہ مخالفت سنت رسول اللہ ہے. یعنی امام حسین دیکھیں کہاں پہ جا کے در حقیقت عقائد کو لے جانا چاہتے ہیں، سمتوں کو لے جانا چاہتے ہیں، متوجہ کرنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مرکز کو دیکھو، بنیاد کو دیکھو، اساس کو دیکھو، گلی کوچوں میں نہیں جاؤ. جڑ اگر فاسد ہو جائے تو اس جڑ کو نکال دینا چاہیے. اگر کسی کے مثلا خدا نخواستہ کسی کو ایک موذی مرض مبتلا ہو جائے کینسر کا، جس کے تبعات، جس کے اثرات، جس کے افیکٹس پوری باڈی پہ ہوتے ہیں، اب کوئی جو طبیب ہو وہ اس کے سر کے درد کا علاج کرنے لگے، آپ کے سر کا مثلا ہم ایم آئی آر کرائیں گے، اس کو پینیڈول دیں گے، ڈسپرین دیں گے، فلاں گولی دیں گے، نہیں یہ طبیب حاذق نہیں ہے، مثلا اس کے پیر میں درد ہو رہا ہے تو لہذا پیر کا علاج کریں گے، اصل جڑ کو چھوڑ دے اور وہ جلد پھیلتی جا رہی ہے، وہ کینسر، وہ سرطان پھیلتا جا رہا ہے. طبیب حاذق کون، ماہر کون ہے، کہ جو جڑ کو نکال، جڑ نکال تو ساری چیزیں جو اثرات ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے. امام حسین کہہ رہے ہیں اصل برائی کی جڑ جو ہے وہ ولی عہدی کا اعلان ہے. یہ جو اعلان ہوا یہ باطل ہوا ہے، جس نے کیا ہے باطل کام کیا ہے. توجہ رکھیے گا، علی اور معاویہ کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے ہمارے نظری کے مطابق، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اور بارہا امیر المومنین نے اس بات کا اعتراف کیا، اقرار کیا، اور نجب اللہ کے خطبات بھرے پڑے. یہ اور بات ہے کہ وہ عامہ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور آج بھی مثلا بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں. بہرحال آج بھی جو ہیں وہ یزید کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے موجود ہیں اسی دنیا میں، اتنے ان پڑھ جاہل، عقل سے پیدل ایسے ہیں کہ جو آج بھی خلیفۃ المسلمین کہنے والے ہیں. میں شیخ عدنان، ایک وہابی عالم دین ہیں، ان کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا وہابی ہیں، دیوبندی تو غیر، یعنی انڈیا کی پیدا ہو رہا ہے، وہابی سلفی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی جہاں سے سلفیت جہاں سے وہابیت نکلی ہے وہاں کے عالم دین ہیں شیخ عدنان. وہ عربی میں موجود ہے اور اس کو سب ٹائٹل کیا گیا فارسی میں, اس کا ترجمہ بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں متن کی صورت میں کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آئمہ تشیع جو ہیں وہ برحق ہیں اور ان کی اطاعت بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اینکر تھا میزبان تھا وہ کہتا ہے کہ شیخ عدنان آپ شیعہ ہو گئے ہیں آج, آج شیعہ ہو گئے ہیں. میں شیعہ نہیں ہوا, حقوات بیان کر رہا ہوں میں. کبھی کبھی خدا جو ہے وہ ہے نا کہ یخرج الحی من المیت, مردہ زمین سے بھی زندگی کی نوید دے دیتا ہے. وہ یہی ہے کہ جو ساری زندگی تشیع آئمہ کو انکار کرتے رہے آج ان کی زبان سے بھی حق ادا ہو رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو قتل حسین پر خوش ہو وہ منافق بھی ہیں, فاجر بھی ہیں, اور بلکہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کافر بھی ہو جائے ان کے مثلا نظریے کے مطابق. تو امام نے در حقیقت جو ہے اس مرکز کو, اس فساد کی جڑ کو مد نظر رکھا ہے عزیزانی گرامی. اس لیے کہہ رہے ہیں اسیر و بصیرت جدی, وہ ابھی اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اب سمجھ میں آیا اس قول کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعلان ولایت یزید ہوا یہ اعلان غلط ہوا ہے, جس نے کیا اعلان غلط کیا ہے کوئی بھی ہو, اور پھر اس کی تائید یہاں مل رہی ہے. وہ اسیر و بصیرت جدی وہ ابھی میں اپنے جد کی سنت و سیرت کا احیاء چاہتا ہوں, میں اپنے بابا کی سنت و سیرت کا احیاء چاہتا ہوں, اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی جس طرح رسول اللہ نے اپنی سنت کے ذریعے سے, اپنی روش کے ذریعے سے غدیر خم کے میدان میں ایک ایک امام کا نام لے کر تمام بتایا تھا کہ میرے بعد کون کون آنے والا ہے, اور پھر مولا علی کی ولایت کی گواہی دی تھی, امام حسین چاہ رہے ہیں کہ گفتگو وہاں سے شروع کریں, یہاں سے نہیں میدان غدیر خم سے شروع کریں, رسول کی سنت و سیرت سے شروع کریں, تاکہ پس منظر تو سمجھ میں آئے کہ حسین کا قیام کس وجہ سے تھا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ اگر پس منظر نکال دیا جائے, صرف پیش منظر جو کچھ سامنے موجود ہے, جو آپ کے سامنے پیش نظر ہے, تو آپ کہیں گے امام حسین جو ہیں وہ ایک بادشاہ سے لڑ رہے, ایک نبی کا نواسا جو ہے ایک فلاں صاحب کے صاحبزادے سے لڑ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے. پس منظر ضروری ہے. وہ پس منظر پردہ امام حسین اٹھانا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پس منظر حسین ابن علی اٹھائے گا کربلا کا. یہ ہے شناخت عاشورا, یہ ہے نظریات حق و باطل کی جنگ, یہ ہے مارکہ حق و باطل. امام حسین کہہ رہے ہیں مخالفا لسنت رسول اللہ, اور پھر کہاں کہ رسول نے کس طریقے سے علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ جس کا اعتراف خود اہل سنت نے کیا ہے, کتابیں موجود ہیں, ایک عرصے تک نہیں مانا, تعویل کی, موڑا, معنی تبدیل کیے. آج تو خود ان کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوست نہیں ہے مولا کا معنی, مولا کا معنی سردار اور آقا ہے. اس لیے کہ جس پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جزیات کی نہیں ہے, وہ اصول دین کی گفتگو ہو رہی ہے, اللہ کی وحدانیت کی, رسول کی رسالت کی, اپنی رسالت کی ادائیگی میں در حقیقت کسی کمی کے نہ ہونے کا اعتراف لیا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی, جو چیز میں جنت سے نزدیک کر سکتی تھی میں نے تمہیں پہنچا دی, جو چیز میں جہنم سے دور کر سکتی تھی میں نے تمہیں پہنچا دی. سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ, آپ نے قد بلغتا, تم نے پہنچا دیا, تم نے حق ادا کر دیا. پھر اس ذیل میں کہا کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہا کہ بحیثیت رسول آپ حق رکھتے ہیں, آپ اولا ہیں. تو پھر رسول اللہ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی, میں جس جس کی گردن پر حق کے ولایت رکھتا ہوں اب میرے بعد علی اس پر حق کے ولایت رکھے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اسیر بصیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور اپنے بابا کی زندگی کے مقاصد کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام حسین پس منظر پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ تم جو چاہو جیسے چاہو، نہیں، اب حق و باطل کے معرکے میں حسین ابن علی تاریخ لکھے گا. اے بی سی نیوز لائن میں جو ہمارا موضوع ہے صحیفہ کربلا، اس میں موضوع یہی ہے کہ امام حسین نے ایک صحیفہ لکھا ہے، اس میں امام حسین کے اصحاب شامل ہیں، امام حسین کے اہل بیت شامل ہیں، اور یہ ایک صحیفہ لکھ رہے ہیں جو رہتی دنیا تک. وہ صحیفہ جو کسی خاص زبان میں نہیں، کیونکہ ایک کتاب انگلش میں لکھی جاتی ہے انگریزی داں پڑھیں گے، اردو میں لکھی جائے گی اردو سے شغف رکھنے والے پڑھیں گے. ہر زبان کا کہ قارئین کا دائرہ محدود ہوتا ہے. امام حسین اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں کتاب نہیں لکھ رہے. امام حسین کی صحیفہ کربلا کی جو زبان ہے وہ زبان فطرت اور انسانیت ہے، انسانیت کے زبان میں کتاب لکھی. فطر جو انسان ہوگا وہ صحیفہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور آپ کی زحمت کو تمام کیا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اسیر بصیرت جدی ہوا ابھی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعلان ہوا یہ غلط ہوا ہے، اعلان جو ہوا یہ غلط ہوا ہے. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے بابا کے ساتھ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، اس میں جو جو مد مقابل آیا ہے، میں در حقیقت ان کے حقائق کو آشکار کر رہا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے امام حسین نے ولایت کا دفاع کیا، حق بات ہے، ولایت کا دفاع کیا ہے، ولایت دین کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں ولایت کا دفاع ہے، لیکن ولایت کو ڈھونڈے تو ولایت ہے کیا، کہاں نظر آئے گی؟ ولایت کوئی چھتری تھوڑی ہے، ولایت کوئی انگوٹھی تھوڑی ہے، ولایت کوئی کڑا تھوڑی ہے جو ہاتھ اور پیر میں پہن لیا جائے، بہت بڑا مولائی بن جائیں. ولایت کوئی مثال کے طور پر کلاوہ تھوڑی کہ آپ ڈال لیں گے بہت بڑا مولائی بن جائیں گے. یہ ولایت قمہ کا ماتم تھوڑی ہے، زنجیر کا ماتم تھوڑی ہے، یا ولایت مثلا ہاتھ کا ماتم تھوڑی ہے، کیونکہ اگر قمہ کا ماتم کرے زنجیر کا ماتم بہت بڑا ولایتی بن جائے گا. نہیں، ولایت نظام کا نام ہے جس کو شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ غدیر میں، اللہ اکبر، اب دیکھیں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں گے تو پھر بات کھلتی چلی جائے گی. شہزادی نے مدینہ کی مسجد میں خلفاء کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے جو خطبہ دیا ہے، اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ہماری ولایت کو نظام امت قرار دیا ہے. ولایت نظام ہے، حسین نے نظام دین کو بچایا ہے. اگر نماز جسم ہے، روزہ جسم ہے، دین جسم ہے، قرآن جسم ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ ولایت ہے. تو بی بی کہہ رہی ہے کہ ہماری ولایت نظام ہے، ہماری اطاعت اس لیے ہے کہ لوگ تفرقے سے بچیں. وحدت امت اگر چاہتے ہو تو در اہل بیت پہ آنا ہوگا. اور غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے تمام اصحاب کو جمع کیا ہے، اقرار لیا ہے، اعتراف کروایا ہے، بلوایا ہے، یا یوں کہوں کہ قبولوایا ہے، اور اگر عامیانہ لفظ استعمال کر دوں تو کہا کہ قبول کر لو، یقین کر لو، اعتراف کروایا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ کیسے کیسے کن کن علم. اور جیسے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں نا، یہ کہو یہ کہو یہ کہو، پھر بچے پڑھتے ہیں، رسول اللہ بعینہ ہی ایسے ہی اعتراف کروایا ہے. کہو کہ ہم نے زبانوں سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے پورے وجود سے، اپنے نفس سے اس ولایت کو قبول کیا. وہی الفاظ جو رسول اللہ نے دہرائے، وہی الفاظ اصحاب نے 120,000 صحابہ کا جو مجمع موجود تھا، جو مرد و زن جس میں موجود تھے، سب سے قبولوایا ہے. بی بی وہاں کہہ رہی ہیں کن کے سامنے، جو 28 سفر کے بعد جو پہلا اجتماع ہوا کہ جن میں منکر ولایت و امامت اور مدافع امامت و ولایت آمنے سامنے تھے، اور وہاں پہ شہزادی کونین نے واضح طور پہ کہا ہے ہماری ولایت نظام دین ہے، نظام امت ہے، اور ہماری امامت تفرقے سے بچانے کے لیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ کچھ مطالب ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہے شناخت عاشورا. عاشورا ایسا نہیں کہ سڈنلی اچانک سے ایک ایکسیڈنٹ ہو، ایک حادثہ. حادثہ کو حادثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حادثہ اچانک ایک پیش آنے والا وقوع پذیر ہونے والا واقعہ ہوتا ہے. نہیں کربلا اچانک سے وجود میں نہیں ہے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. وہ کربلا در حقیقت اسی وقت بن گئی تھی کہ جب زہرا کے دروازے کو جلایا گیا تھا. کربلا کے اسباب شروع ہو گئے تھے عزیزہ نگران جب زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, جب ایک لئی نے میری شہزادی کے بازو پر تلوار کا تازیہ نہ مارا. کربلا اسی وقت بن گئی تھی. حقیقت یہ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں کربلا کے اسباب شروع ہو چکے تھے. وہ کربلا فاطمہ تھی. اللہ اکبر. بس آج ایک نسبت مل گئی نا. آج شہزاد علی اصغر کا تذکرہ ہے, کربلا مدینہ میں بھی ایک شہزادے کا تذکرہ ہے, کربلا حسین میں بھی ایک شش ماہ علی اصغر کا تذکرہ ہے, کربلا مدینہ میں بھی اللہ ایک ماں نے درد برداشت کیا, کربلا حسین میں بھی ایک ماں اپنے بچے کو پانی پلانے بھیج رہی ہے, کربلا مدینہ میں فرق یہ ہے کربلا مدینہ میں ماں پہ ضرب لگائی گئی ہے, کربلا حسین میں در حقیقت حسین کے ہاتھوں پہ بچہ ذبح ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ فرق یہی ہے کہ ماں خیمے میں ہے لیکن مدینے میں ماں اپنے خیمے اور حجرے میں ہے لیکن جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا کربلا کی ابتدا ہو گئی کربلا حسین میں, خیمے بعد میں جلے ہیں, امام شہید ہو چکا ہے, یہ مدینے کی کربلا میں جلتا ہوا دروازہ پہلے گر رہا ہے. میرا سلام ہو میری شہزادی بنت رسول آپ. میرا سلام ہو بی بی تیری غربت پر. اے مادر زادہ یعنی گرامی, امام وہاں شہید ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ امام اتنی غربت میں ہے. اللہ ہو کہتے ابو الحسن کو بھیجو اور اس عالم میں بھی بی بی ادھر حقیقت علی کے دامن کو تھام لیتی ہے. اور یہی وہ موقع ہے جب لئی وہ بدبخت وہ جفا کا وہ جہنم کا ایندھن بی بی کے ہاتھ پر. اجرکم اللہ. امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں علی اصغر کا مقام بڑا عجیب ہے. اس کی شہادت بھی بہت عجیب ہے اور اس کی شہادت اس لیے عجیب ہے اس کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے, یعنی جو دو مرتبہ شہید ہوا. اور میں ایک عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا, ایران کے ایک مستند عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا یہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ آئے حسین کے ساری رات نماز پڑھنے والے نہیں تھے, عبادت اہل عبادت نہیں تھے, حسین سے بڑھ کے کون عبادت و تلاوت و دعا کرنے والا ہے, یہ آخری رات کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ عزادارو اولاد والے حضرت دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, عربوں میں ایک رسم ہوتی ہے کہ جب تک کوئی جانور حیوان 6 مہینے کرنا اسے ذبح نہیں کرتے. 10 اجرب کو علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے, حسین چاہتے ہیں علی اصغر کم سے کم 6 مہینے کا تو عاشور کو بھی 6 مہینے کا پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر. حسین چاہتے ہیں کم سے کم 6 مہینے کا تو بچہ ہو جائے نا تاکہ امت پر سرد مظلومیت و غربت حسین واضح ہو جائے. ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ حسین کی مظلومیت و غربت کے لیے کچھ بھی نہ ہو صرف علی اصغر کی شہادت پیش کرو, دنیا کی ہر آنکھ اشک بار ہوگی. ایک عالم دین یہاں سے گئے, وہ جہاں کہ انہوں نے چرچ میں اور انگریزوں میں جا کے مجلس سے پڑھی, تو وہاں پہ جب حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھے تو وہ جو بے دین تھے یعنی دین سے اتنے نابلد تھے اور مسلمان نہیں تھے، کربلا کو پہلی مرتبہ سن رہے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ لیکن کیا واقعاً ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان 6 مہینے کے بچے کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے؟ اللہ اکبر۔ بس عزادارو علی اصغر کو لے کے آئے اور کہا کہ سوال ہے آپ کے کہ اگر کوئی واقعاً مجھے، اگر یہ لوگ جو امام حسین پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ امام حسین ہے پانی کے پیالے کے عوض، واقعاً ان کا یہ اتنے تکذیب کرنے میں اور تحقیر کرنے میں یہ کیسے جری ہو جاتے ہیں؟ اللہ، علی اصغر شہید ہو چکے اور امام کہیں گے ایک پانی کے پیالہ لا دو، ایک جھوٹا واقعہ بیان کرنے کے لیے؟ واقعاً میں میرا دل روتا ہے ان لوگوں کے لیے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے سوال آپ کیا، اصل تین شعبے کا تیر، تین نوکوں والا تیر جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، 6 ماہ کا بچہ، روایت کہتی ہے ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ارے تیر آر پار ہو گیا، ارے 6 ماہ کا بچہ کبھی دیکھا ہے؟ چھ ماہ کا بچہ، اصل کیا گوشت کیا ہڈی ہوتی ہے اس کی؟ اللہ اکبر۔ اب وہ بچہ جو 3 دن کا بچہ، اللہ اکبر، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بس ایک دفعہ ماں نے جب دیکھا تو اللہ اکبر، ماں نے ایک سوال کیا، علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر کے لفظ استعمال کیا ہے ماں در اصغر نے، قتل کا ذبح کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہر کا لفظ بڑے جانور اونٹ جیسے لوگوں کے، اونٹ جیسے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ننا گلا اور تین شعبے کا تیر، اللہ اکبر۔ بس عزادار حسین 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے بڑھے، شاید چشم فلک کو باور کرنا چاہتے ہیں، دیکھ لو حسین کی قربانی، حسین کے قدموں میں لغزش نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، ہاتھوں کو باندھ کر بچے کے گلے پر چھری پیرنا اور ہے اپنے کھلے ہاتھوں کے ساتھ ششمائے علی اصغر کی قربانی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم حسین کسی غم میں گریہ نہ کرے، مبتلا نہ کرے۔ اس کے بعد امام حسین نے، یہ وہ واحد شہید ہے جس کی تعزیت خدا نے پیش کی، یہ وہ واحد شہید ہے جس کی نماز پڑھی ہے یا جس کی قبر پہ نماز پڑھی، یہ واحد شہید ہے جسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے۔ آپ کو علم ہے نا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ علی اصغر کی قبر سینے حسین کے ساتھ ہے، قیامت تک حسین علی اصغر کو سینے کہ ماں کو یہ بتا دے کہ حسین نے قیامت تک علی اصغر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار و خدا تم بھی اسی طرح قبر حسین میں گریہ کرے۔ بس ایک دفعہ قبر کھودی، علماء عرفا نے بیان کیا ہے، ایک دفعہ وہ تلوار گریہ کرنے لگی، مولا کیا یہ خدمت بھی مجھ سے لینی تھی؟ نماز ادا کی، کھڑے ہوئے، کم سے کم حسین نے ماں کو یہ باور کرا دی تیرا بچہ دفن ہو گیا، یہ ایک شہادت ہے۔ بس ایک دفعہ جب سروں کی گنتی ہو رہی تھی، کہا کہ ایک سر کم ہے، ایک شقی و جفاکار نے کہا میں نے پشت خیمہ پہ دیکھا ہے۔ امام زمانہ مجھے معاف فرمائیے گا. بس ایک دفعہ تازہ نفس دستہ تیار کیا گیا, ہاتھوں میں نے دے دیے گئے, اللہ اکبر, خدا کرے کہ مادر علی اصغر یہ منظر نہ دیکھے. عزیزان گرامی, آپ کو اتفاق ہوا ہوگا, آپ کا کوئی بچہ چھوٹا خیر خار کبھی بیمار ہو جائے اور آپ اسے ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, تو ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو ہٹا دیتے ہیں کہ آپ سے بچے کا بلکھنا دیکھا نہیں جائے گا. بچے کو سوئی لگاتے ہیں, اس کی نسیں بہت باریک ہوتی ہیں نا, وہ اصل بچہ تڑپتا ہے, ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا, ہٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر, ارے ماں یہ منظر کیسے برداشت کر رہی. بس ایک شقی کا نیزہ زمین میں گیا,